میرے واجب الاحترام قابل صد احترام لاہور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں اور کاروان سپاہ صحابہ کے سلسلے میں آئے ہوئے فرزندوں، مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ کاروان کے تمام شرکا جو کئی روز سے مسلسل سفر میں ہیں، ان کی تھکاوٹ، بے آرامی اور دن رات کا سفر ایسی چیز ہے کہ جو مجھے تقاضا کرتا ہے کہ میں زیادہ لمبی گفتگو آپ کے سامنے نہ کروں، اس لیے صرف چند منٹ کاروان سپاہ صحابہ کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ ان حالات میں کاروان کی کیا ضرورت پیش آئی، ہم نے یہ کاروان کیوں شروع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاروان کی کیا ضرورت ہے، مطالبہ اگر کوئی کرنا ہے تو مطالبہ کرو حکومت سے. اصل میں انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروان کا آغاز کیا کس لیے گیا. یہ کاروان جو ہے یہ ہماری پہلی مشق ہے، ہم نے یہ مشق کی کہ سپاہ صحابہ پاکستان کے عوام میں صحابہ کا جو جذبہ و خروش پیدا کیا ہے حق نواز شہید کے خون میں، اس میں حرارت ہے یا نہیں، یہ ہم نے دیکھنے کے لیے کاروان کا آغاز کیا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اتنی حرارت ہے کہ اس حرارت سے ایران کی پوری حکومت لرزنے لگی ہے، اور اس حرارت سے ہمارے مخالفین کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اس حرارت کی ایسی گرمی ہے کہ ہمارا دشمن اس گرمی میں جل رہا ہے، اور اس میں بڑی حرارت ہے، اور ویسے بھی خون میں بڑی حرارت ہوتی ہے، اور خون اپنا راستہ خود بناتا ہے. حق نواز شہید نے جو اپنا خون دیا ہے وہ خون بہتا رہا، اور اس نے ایسا راستہ بنایا کہ وہ خون گلیوں میں چلا، بازاروں میں چلا، وادیوں میں اترا، وہ خون پہاڑوں پہ چلا، وہ خون دنیا کے ہر خلق میں چلا. اس خون کی مہک مکہ و مدینہ میں پہنچی، اس خون کی مہک دنیا کے ہر شہر میں پہنچی، اس خون کی مہک پاکستان سے باہر بھی پہنچی، اس خون کی مہک حکمرانوں کے دریچوں تک پہنچی، اس خون نے جا کر حکمرانوں کے دروازے پہ صدائیں بلند کی، اور وہ خون اب پارلیمنٹ کے اندر داخل ہو چکا. اور یہ حق نواز شہید کا خون، اس کی گرمی، اس کی مہک، اس کی حرارت لوگ ہمیں کہتے ہیں، بلکہ مجھے کئی انگریزی کے اخبارات کے نمائندوں نے اور کئی دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ جی یہ کاروان کا مقصد کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ اتنی واضح بیانات کے باوجود ہمارے بہت سے اپنے لوگوں کو بھی پتا نہیں کہ ہمارا اس کاروان سے مقصد کیا ہے. اس کاروان سے ہمارا مقصد حکومت کا تختہ الٹنا نہیں، اور نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے فی الحال کہ پاکستان کے شیعہ کو یہاں سے نکال کر ایران بھیج دیا جائے، ابھی یہ بھی پروگرام نہیں، اور نہ یہ کوئی قتل و غارت کا پروگرام، اور نہ کوئی جھگڑے کا پروگرام، اور نہ ہی پاکستان کے املاک جو ہمارے مخالفین کی ان کو نقصان پہنچانے کا پروگرام. ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ 11 فروری 1979 کو جب ایران میں خمینی کا انقلاب آیا, اس سے پہلے پاکستان کے کسی چوک اور کسی بازار میں کبھی شیعہ کو کافر نہیں کہا جاتا تھا. کتابوں میں فتاوی موجود, علماء دوے لفظوں میں اپنی تقریروں میں شیعہ کو کافر کہتے, لیکن شیعہ کے کفر کا نعرہ کہیں نہیں لگا. یہ نعرہ کیوں لگا؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ جب 11 فروری 1979 کو ایران خمینی کا انقلاب آیا, اس انقلاب کا نام اسلامی انقلاب رکھا گیا, جس کی تقریبات 11 فروری کو ہر سال پوری دنیا میں ہوتی ہے. اس انقلاب کو اگر شیعہ انقلاب کہا جاتا ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا. انقلاب دنیا میں اور بھی آتے رہتے ہیں. روس میں انقلاب آیا تھا 1917 میں, کمیونسٹ انقلاب جسے بشویک انقلاب کہتے ہیں. اسی طرح ہٹلر کا انقلاب آیا, جرمن میں انقلاب آیا, اور چین میں انقلاب آیا, اور برطانیہ میں کئی انقلاب آئے. تو دنیا میں عیسائیوں, یہودیوں کے اور سکھوں اور ہندوؤں کے اور سیکولر اقوام کے کئی انقلاب آئے. ہمیں انقلابات سے کیا اختلاف ہوگا؟ قومیں بدلتی ہیں, علاقے بدلتے ہیں, نظریے بدلتے ہیں, جماعتیں بدلتی ہیں, اقتدار بدلتا ہے, حکومتیں بدلتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں. ہمیں اختلاف ایران کے انقلاب سے نہیں تھا, یاد رکھنا. ہمیں انقلاب نجل سے تھا, فریب سے تھا. اس طرح دیکھیں قادیانیوں, قادیانی کلمے کا بیج لگاتا ہے, مرزائی اپنے سینے پر کلمے کا بیج لگاتا ہے, اس پر پاکستان کے قانون کے تحت مقدمہ درج ہو جاتا ہے. مرزائی کوئی عذاب دیتا ہے, اس پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے. مرزائی اپنی عبادت خواہ مسجد کی شکل میں بنانا چاہتا ہے, اس پر مقدمہ درج ہو جاتا ہے. اختلاف وہاں بھی مسجد سے نہیں ہے, وہاں بھی کلمے سے نہیں ہے, وہاں بھی قرآن پاک سے نہیں ہے, وہاں بھی دین کی بات سے نہیں ہے. اختلاف وہاں بھی دھوکے سے ہے, فریب سے ہے, اور اختلاف یہاں بھی دھوکے سے ہے اور فریب سے ہے. ہمیں اختلاف کلمہ طیبہ سے نہیں. دیکھیں قادیانی جب کلمہ پڑھے گا, ایک مرزائی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عام پر عام سننے والا جو لا علم ہے مرزائیوں کی کتابوں سے, وہ کہے گا مولویوں یہ کوئی بات ہے, اگر عیسائی لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے, یہودی لا الہ الا اللہ پڑھے مسلمان ہو جائے, اور اسی طرح سکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے مسلمان ہو جائے. لیکن قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو تم اس پر مقدمہ درج کراتے ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہمارا کلمہ ہے. تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ جناب بات کلمے کی نہیں ہے, بات فریب کی ہے, بات دھوکے کی ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ چھپ چکی ہے. اس کتاب کے 12 صفحے پر مرزا قادیانی نے لکھا کہ قرآن پاک میں جو لفظ محمد رسول اللہ کا 26ویں سپارے میں آیا ہے, وہ محمد رسول اللہ میری ذات کے لیے آیا ہے, میری شخصیت کے لیے آیا ہے, اس محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں. اب اس کے بعد اس غلطی کے ازالے کے بعد اب جب بھی کوئی قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا, اس سے مراد محمد رسول اللہ سے وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ نہیں ہے, بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اس سے مراد ہے. اور جب ایک عام آدمی عام قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو عام سننے والے کو اس فریب کا پتہ نہیں چلتا, اس نجل کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے پاکستان نے قانون بنایا, حکومت نے قانون بنایا کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا, مرزائی کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے, فریب ہوتا ہے, لوگوں میں پریشانی آتی ہے, ایسے کہ 11 فروری 1979 کو ایران میں انقلاب آیا. وہ خمینی کا انقلاب تھا، وہ شیعہ کا انقلاب تھا، وہ ایک مخصوص نظریے کا انقلاب تھا، لیکن اس انقلاب کو اسلامی انقلاب جب کہا گیا تو وہ ایک فریب تھا، ایک زجر تھا، ایک دھوکا تھا جو پوری امت کے سامنے آیا. کیوں؟ کہ انقلاب شیعہ کا تھا، لیکن اس نے کہا یہ اسلامی انقلاب ہے. وہ اسلامی انقلاب کیسے نہیں تھا کہ خمینی نے اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ جو اس کے اقتدار میں آنے سے 30 سال پہلے چھپی تھی، جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آیا، جس کتاب کو شاہ ایران کے خلاف استعمال کیا گیا، جس کتاب کے کئی ترجمے کر کے ہر قوم میں پہنچائے گئے، جس کتاب کے ذریعے خمینی نے ایران میں حکومت حاصل کی، اس کتاب الحکومت الاسلامیہ کے 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا. اب ٹھہرے، میری بات سنیں. اب آپ مجھے بتائیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، سمجھدار لوگ موجود ہیں، کتاب کا نام ہے اسلامی حکومت اور اس کے 40 صفحے پہ یہ عبارت ہو کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو 12 اماموں نے پایا ہے. مجھے آپ بتاؤ، یہ اسلام ہے؟ یہ محمد کی شریعت ہے؟ 1400 سالوں سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے بلند دنیا میں کسی کا درجہ نہیں، لیکن خمینی کہتا ہے کہ تمام انبیاء کا درجہ نیچے ہے، 12 اماموں کا درجہ اوپر ہے. یہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کفر کو اسلام کا نام دیا گیا، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے. خمینی کی کتاب کشف اسرار اس کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور صدیق تھا. یہ تحریر ہے. ٹھہرے، توجہ میری باتیں سنیں. یہ حوالے میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، میں بات اور بتانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے. کشف اسرار کی 119 صفحے پہ حضرت عمر کو کافر کہا اور اپنے انقلاب کو اسلامی انقلاب کہا. اسی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پہ کہا میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش انسان کو خلیفہ بنا دیا. وہ عثمان غنی جس کے نکاح میں رسول اللہ نے گودے دیا دی، وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر نے اپنا داماد کرا دیا، جس کو تو اپنا داماد کرا دے وہ تو شریف کہلائے، اور جس کو پیغمبر اپنا داماد بنائے اس کو 1400 سال کے بعد خمینی بدکماش کہے اور پھر اپنے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہے. بتاؤ اس فریب کو، اس دجل کو سپاہی صحابہ کیسے برداشت کرتی کہ پیغمبر کی ٹھہریے کہ پیغمبر کی مقدس شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مقدس صحابہ کو جس کو اللہ کے رسول نے جنتی قرار دیا، جن لوگوں کو پیغمبر نے اپنے روضہ اقدس میں جگہ دی، اس پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ صدیق اکبر کے بارے میں خمینی نے اسی کتاب کشف اسرار کی 115 صفحے میں لکھا کہ ابو بکر سے بڑا دنیا میں قرآن کا دشمن کوئی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ٹھہریے، خمینی کی ایک کتاب اتحاد و یکجہتی پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے چھاپی 40,000 کی تعداد میں، جس میں لکھا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے تمام جس مشن کے لیے آئے اس مشن میں ناکام ہو کر واپس لوٹے. یہ تحریر خمینی کی ہے، خمینی کا خطبہ ہے. ان ساری تحریروں کے بعد میرے بھائیوں مجھے بتائیں کہ ایران کے انقلاب کو ہم اسلام کا انقلاب کہہ سکتے ہیں؟ اس نظریے کو اسلام کا نظریہ کہہ سکتے ہیں؟ اس دعوت کو اسلام کی دعوت کہہ سکتے ہیں؟ جس نظریے میں، جس حکومت کی بنیاد ابو بکر کے کفر پر رکھی گئی ہو، فاروق عادت کے کفر پر رکھی گئی ہو، وہ فاروق اعظم صرف مولانا حق نواز شہید نے آواز نہیں اٹھائی، یہ بھی یاد رکھیں، لبنان میں ایک عالم اٹھا، اس نے کتاب لکھی جا ادور المجوس، خمینی کے کفر پر کتاب آئی. مصر میں ڈاکٹر فتحی نے خمینی کے کفر پہ کتاب لکھی. مولانا منظور نعمانی نے ہندوستان میں ایرانی انقلاب خمینی کے کفر پہ کتاب لکھی. لیکن یہ کتابیں تو گھروں میں لکھی گئی، چھاپی گئی، تقسیم کی گئی اور پاکستان میں بھی پہنچی، لیکن ان کتابوں سے خمینی کا کفر آشکار نہیں ہو سکتا تھا. صرف ان کتابوں سے، صرف اس لٹریچر سے، جس ملک میں صحافی زمین فروش ہو تین تین لاکھ روپیہ لے کر اپنے اخبارات کا ایڈیشن، اس ایران کا انقلاب کا ایڈیشن، ایران کے انقلاب کو اسلامی انقلاب قرار دینے کے لیے 3 لاکھ روپیہ ایرانی سفارت خانے سے لے کر ایڈیشن چھاپتے ہو، جس ملک کے حکمران علماء کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرتے ہو، جس ملک کی اکثریت انپڑھ اور ناخوانہ ہو، وہاں کتابیں کون پڑھتا ہے، کتابوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ کو منظور ہوا کہ کتابوں سے ہٹ کر ایک ایسی آواز بلند ہو کہ جو اس دھرتی پہ امت مسلمہ کے ہر گھر میں پھیل جائے، ہر گھر میں گونج جائے، ان پڑھوں کے کانوں میں پڑ جائے. جس نے کتاب نہیں دیکھی وہ بھی وہ کتاب وہ آواز سنے، جس نے نہیں کتاب پڑھی وہ بھی سنے، جس نے لٹریچر نہیں دیکھا وہ بھی سنے. چنانچہ اللہ نے ایک مرد کلندر کو پاکستان میں پیدا کیا، جس مرد کلندر کا نام مولانا حق نواز جھنوی تھا، کہ جس مرد کلندر نے خمینی کی ان کتابوں کو، اس کفری لٹریچر کو امت کے سامنے پیش کر کے کہا، بولو وہ غلط فہمی سے ابو بکر کو کافر لکھنے والے کو کبھی مسلمان نہ کہنا، عمر کو کافر لکھنے والے کو کبھی مسلمان نہ کہنا. حکمرانوں نے کہا یہ فرقہ واریت ہے، کسی نے کہا مولویو تم کافر بناتے ہو، کسی نے کہا تم ایک دوسرے کے خلاف تقریر کرتے ہو. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ خمینی کو کافر کہنا فرقہ واریت نہیں تھی، خمینی کو کافر کہنا یا شیعہ کو کافر کہنا کوئی فساد نہیں تھا، اپنے عقیدے کا اظہار تھا، اپنے دین کا اظہار تھا. اس لیے کہ اگر ابو بکر کو کافر لکھنے والے کو میں اسلام کا علم بردار قرار دے دیتا یا خاموش ہو جاتا، تو میری نئی نسل کہتی کہ اگر خمینی سچا ہے تو ابو بکر جھوٹا ہے، اگر خمینی سچا ہے تو فاروق اعظم جھوٹا ہے، اگر خمینی سچا ہے تو رسول اللہ کے سارے غلام جھوٹے ہیں، اگر خمینی سچا ہے تو پیغمبر کا سارا دین جھوٹا ہے. تو پیغمبر کے دین کو بچانا فرض تھا، پیغمبر کی شریعت کو بچانا فرض تھا، صحابہ کی عزت کو بچانا فرض تھا، صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرنا فرض تھا. اپنے لیے موت آ جاتی قبول ہو گئی، اپنے لیے جیل آ جاتی قبول ہو گئی، اپنے لیے گولی پڑتی قبول ہو گئی، اپنے لیے قتل و غارت کا الزام لگتا قبول ہو گیا. لیکن یہ بات قبول نہیں تھی کہ جس نے صدیق کو کافر لکھا اس کو مسلمان کہا جائے، جس نے عمر کو کافر لکھا اس کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب کہا جائے. چنانچہ اس عہدے سے، اس ذمہ داری سے حق نواز جھنوی عہدہ برا ہوا اور اس نے 1985 میں 6 ستمبر کو جنگ میں ایک جماعت سپاہی صحابہ بنائی تاکہ امت کو اس کفر سے آگاہ کر کے، اس دھوکے سے آگاہ کر کے بچایا جائے، امت کا ایمان بن جائے، لوگوں کا دین بن جائے، محمد کی شریعت بن جائے، پیغمبر کا دین بن جائے. کنارے مت لگائیں، ٹھہرے میری بات سنیں. 1974 میں کاغذوں کو پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا، دیا گیا. وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کو نہیں، جو کہتا تھا مولویوں تم لوگوں کو کافر بنا دو، اسی بھٹو نے کاغذانیت کے کفر پہ دستخط کیے. یہ نہیں وہ ولی خان جس کو اسلام اور دین کا نہیں پتا تھا، اس نے بھی اس کفر پر دستخط کیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کفر پر دستخط کیسے کریں گے, تو ان کو بتایا اور سمجھایا گیا کہ یہ بات قادیانیت کی نہیں ہے, بات دھوکے اور فریب. تو بھٹو کو بھی بتایا گیا یہ دھوکا ہے, اس کی سمجھ میں آیا. ولی خان کو بھی بتایا گیا کہ یہ دھوکا ہے, اس کی سمجھ میں آیا. تو آنکھ توڑ کے پڑے ہوئے گریجویٹوں کو بتایا گیا اور لوگوں دھوکے سے بچو. اور اس سے پہلے کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر داخلہ بند کرتے دلے مولوی صاحب کا, مولوی صاحب قادیانی کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے. جتنے پاکستان کے علماء سب جیلوں میں, قادیانی کے خلاف تقریر نہیں کہ مولویوں یہ سرکاریت ہے, تم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ وقت تھا, ٹھیک ہے. عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں, مولانا محمد علی جلندری جیل میں, حبیب الرحمان جہانوی جیل میں, قاضی شاہ حسین آبادی جیل میں, کیوں کہ قادیانیوں کو کافر کیوں کہا؟ یہ لوگ. لیکن وہ ان علماء کی قربانیت کہ 1974 میں, 1974 میں یہ خون رنگ آیا, 10,000 لوگ جو لاہور کے روچی دروازے کے سامنے دیوا کیے گئے تھے, ان کا خون 1974 میں رنگ آیا, ان کا خون 1974 میں. اور ان کے خون نے جب رنگ دکھایا تو پھر قومی اسمبلی کے 238 ارکان نے قادیانیت کی کفر پہ دستخط کیا. یعنی جو ڈپٹی کمشنر 1973 میں کہتا تھا کہ قادیانی کو کافر کہو گے تو مقدمہ بنے گا, 1974 کے بعد اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا تو وہی ڈی سی اس کے اوپر پرچہ کر رہا. ٹھیک ہے, آج میں شیعہ کو کہتا ہوں کافر, ڈی سی پھر میرے مقام لے گی, ایس پی پھر میرے مقام لے گی, ہوم سیکٹری چیف سیکٹری سیکٹری پھر میرے مقابلے میں, کہ تم شیعہ کو کہاں کرتے. پھر میں آج پھر انہیں کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنروں, تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے, ڈپٹی کمشنروں تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرائے, اور پاکستان کی قومی اسمبلی شیعہ کو پھر کافر قرار دے گی. اور یاد رکھو, جب شیعہ کو کافر یہ اسمبلی قرار دے گی, آج تم کہتے ہو کہ ناموس صحابہ کا دل منظور نہیں ہوتا, اور دل بھی منظور ہوگا, شیعہ کے کفر کا اعلان بھی ہوگا اور اسمبلی کرے گی. میں دنیا میں رہتا ہوں, رہوں یا نہ رہوں, آدم تارک رہے یا نہ رہے, لیکن خون کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رائے گا چلا گیا ہو. اور خون چاہے 20 سال کے بعد رنگ لائے, چاہے 40 سال کے بعد, چاہے 100 سال کے بعد, خون رنگ لاتا ہے. حیدرآباد قبر میں ایسے نہیں اتر گیا, اسحار القاسمی کی بیوی ایسے نہیں بیوہ ہو گئی, اب عبدالصمد آزاد کی بچیاں ایسے یتیم نہیں ہوگی, مختار سیال کے بچے ایسے یتیم نہیں ہو گئے. یہ جو بچے یتیم ہوئے, 5 علماء سوا کر دیے گئے, ان کے بچے جو یتیم ہوئے ہیں یہ رائے گا چلے جائیں گے. اگر 73 سے اگر 53 کے شہیدوں کا رنگ 74 میں آ سکتا ہے, 53 کے شہیدوں کا خون اگر 74 میں رنگ لا سکتا ہے, تو سپاہ صاحب آگے ایک ایک بچے کا خون رنگ لائے گا. چشم فلک دیکھے گی, ایران کی حکومت الٹی لٹک جائے, اس ملک میں شیعہ کے کفر کا اعلان ہوگا. میری بات سمجھے, ٹھہرے ٹھہرے میری بات. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کاروان کس لیے, میں بات کی طرف بہت کہ یہ کاروان ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی وضاحت کروں کہ کس لیے ہے. توجہ میری طرف, اب آپ مجھے بتائیں کہ خمینی نے اپنی کتابوں میں لکھا ابو بکر کافر عمر کا, پھر صرف خمینی کی کتابیں نہیں, پاکستان کے شیعہ نے کتابیں لکھی. یہی لاہور جہاں ایک آدمی بیٹھا ہے جامعہ المنتظر میں مادر ٹاؤن, اس کا نام ہے غلام حسین نجفی. اس نے آج سے 10 سال پہلے خمینی کے انقلاب کے بعد کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے قول مقبول. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے حوالہ سنو, قول مقبول کتاب کے 430 صفحے پر وہ بلوط کہتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم جو عثمان غنی کے نکاح میں تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہم بستری کی. مسلمانوں ٹھہرو ٹھہرے ٹھہرے، میری بات سنیں، میری بات کو توجہ کریں، غور کریں. یہ بتاؤ، تیری اور میری بیٹی کے لیے یہ لفظ کوئی استعمال نہیں کرتا. تیری اور میری بیٹی بڑی عزت والی ہے. 1400 سال کے بعد محمد کی بیٹی لاوارث ہو گئی، تیرے ملک میں لاوارث ہو گئی کہ اس بیٹی کو اتنی بڑی گالی دی گئی. آج نواز شریف پر تنقید ہو تو اخبارات پر حملہ ہو، نواز شریف پہ تنقید ہو مقدمہ بن جائے، پیپل پارٹی پر تنقید ہو مقدمہ بن جائے، وہ پیغمبر کی بیٹی کو گالی دی جائے، تیری غیرت نہ جاگے، تجھے کوئی فرق نہ پڑے، تجھے کسی بات کا احساس تک نہ ہو، تو خاموش ہو جائے. اور اگر میرے جیسا کوئی مولوی اس پر تنقید کرے کہ یہ غلط لکھا ہے تو اسے فرقہ پرور کہا جائے، اسے فسادی کہا جائے، اسے جھگڑالو کہا جائے، اسے تشدد پرست کہا جائے. تم جو مرضی کرو، ہم تنقید نہیں کر سکتے. یہ کتاب قول مقبول 10 سال پہلے چھپی، مولانا حق نواز شہید نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور میں مولانا حق نواز کے پاس گیا سپاہ صحابہ کے قیام کے چند دنوں کے بعد. اس وقت اس کا دوسرا ایڈیشن آیا تھا. مولانا حق نواز بڑے پریشان تھے، میں نے مولانا کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا. ان کے ہاتھوں میں یہ کتاب پکڑی ہوئی تھی قول مقبول، ساری رات میں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا کہ اس کتاب میں اتنی بڑی بڑی گالیاں دی گئی ہیں کہ میرا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو پڑھ کر نیند کر سکوں یا آرام کر سکوں. اگلے دن کبیر والے نے جلسہ تھا 12 میل ایک جگہ ہے کبیر والے کے پاس، اور وہ تقریر مولانا حق نواز کی آج کی ریکارڈ میں موجود ہے، اور میں نے اس تقریر کو سپاہ صحابہ کے کارکنوں کے لیے نصاب کی کیسٹ قرار دیا ہے. اس تقریر میں مولانا حق نواز نے وہ حوالہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پیش کر کے کہا، او لوگو، اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد مجھے آرام اور چین کا کوئی حق نہیں، اور فرمایا اے اللہ، اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر میں چین کی نیند سوؤں تو مجھ پر لعنت کر. یہ تحریر، یہ لفظ ہے مولانا حق نواز، اور وہ زارو قطار روئے تھے اس تحریر کو پڑھ کر. مسلمانوں، اس کی ذات کی جنگ نہیں تھی، اس کی شہرت کی جنگ نہیں تھی، شہرت کی لڑائی نہیں تھی. اس کے بعد بہت ساری کتابیں چھپی، مولانا حق نواز نے اس پر احتجاج کیا، لیکن احتجاج کی آواز کون سنتا؟ اس کے بدلے میں مولانا پر مقدمے قائم ہوئے. 300 مقدمات مولانا حق نواز پر پورے ملک میں قائم ہوئے، 300. پاکستان کی 44 سالہ تاریخ میں کسی خطیب اور عالم پر اتنے مقدمات آج تک قائم نہیں ہوئے. وہ مقدمات چوری کے نہیں تھے، ڈکیتیوں کے نہیں تھے، جھگڑے کے نہیں تھے، انہیں کتابوں کے تھے، لٹریچر کے تھے، جو مولانا حق نواز نے ایک ایک دروازے پر پہنچائے اور امت کو بیدار کیا کہ لوگوں آؤ، اس ملک میں صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے. کیونکہ ایران کا انقلاب شیعہ کا انقلاب تھا، وہ پاکستان میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے، کروڑوں روپیہ ماہانہ اور سالانہ پاکستان کے شیعہ کو مل رہا تھا، اس لیے مولانا حق نواز کی آواز کون سنتا؟ 22 فروری 1990 مولانا حق نواز کو شہید کر دیا گیا. وہ قبر میں اتر گئے، ان کے خون میں اتنی حرارت اور گرمی تھی کہ ان کا خون بہتا رہا، ان کے افکار چمکتے رہے، ان کی کہانی سمرتی رہی، ان کا حسن بکھرتا رہا، ان کے تعلیمات عام ہو. اس لڑکے کو امریکہ میں دیکھا، برطانیہ میں دیکھا، اور وہ مجھے ایک لڑکا کہنے لگا. میں نے ایک آدمی سے پوچھا باہر، میں نے کہا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان میں رہتا ہوں. میں نے کہا کہ تو کس خیال کا ہے؟ وہ ٹیکسی چلاتا تھا. اس نے کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس خیال کا ہوں.
اس ٹیکسی والے نے اپنی گاڑی میں کیسٹ ٹیپ کا بٹن دبایا تو مولانا حق نواز کی آواز گونج رہی تھی. اس نے کہا میں اس آدمی کا مرید ہوں. میں پچھلے سال العین عرب امارات کا ایک شہر ہے, ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, وہاں گیا. العین شہر سے باہر کچھ لوگ ہمارا استقبال کرنے آئے. ایک ٹیکس ایک آدمی وہ اپنی گاڑی میں ہمیں بٹھاتا ہے اور وہ یہاں پاکستان کا پٹھان تھا, ٹیکسی تھی. وہ کہنے لگا میں سپاہی صحابہ تھا, دوسری کسی گاڑی میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گا, اپنی ٹیکسی میں آپ کو بٹھاؤں. میں اس کی گاڑی میں بیٹھا, میں حیران ہو گیا. اس کی گاڑی میں بیٹھا تو اس کی گاڑی کے اندر تقریباً 50 کیسٹیں تھیں مولانا حق نواز شہید کی. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں سارا دن ٹیکسی چلاتا ہوں, جو اردو والا ہندوستان اور پاکستان کا ملتا ہے میں اسے سفر کے بعد ایک کیسٹ دے دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے سفر میرے ساتھ کیا, یہ مجھ سے ہدیہ وصول کرو. کہنے لگا 400 کیسٹیں میں تقسیم کر چکا ہوں اور جو آدمی کیسٹ سنتا ہے عربی کہتے ہیں کہ یہ آدمی کی کون سا, اس کی تقریر عربی میں ترجمہ کر کے سناؤ. جب میں نے ایک عربی کو مولانا نواز کی کیسٹ کا عربی ترجمہ پیش کیا تو وہ ترجمہ پڑھتا اونچی اونچی رونے لگا. اس نے کہا اگر میں پاکستان میں ہوتا تو حق نواز کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کر دے. اور مجھے اس نے کہا کہ فاروقی صاحب آپ مولانا حق نواز کی جگہ پر ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح آپ پر جان دے سکتا ہوں. میں پریشان ہو گیا اس کے جذبے کو دیکھ. یہ کیسے ہے؟ یہ پیسے سے جذبہ آتا؟ یہ دولت سے جذبہ آیا؟ آج مجھے بتاؤ, کوئی حکومت نہیں ہے سپاہی صحابہ کے پاس. سات آباد سے قافلہ چلا ہے, بہاول پور سے چلا ہے, سینکڑوں نوجوان آپ کے سامنے ہیں, ہزاروں لوگ ہیں اور گلی گلی میں پھر رہے ہیں, چوکوں میں پھر رہے ہیں, بازاروں میں پھر رہے ہیں. کوئی پیسہ نہیں لینا, کوئی تنخواہ نہیں لینی, کوئی دولت نہیں لینی. کیوں آئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ کیا پروگرام؟ مسلمانوں اور الحق نواز کی شہادت کے بعد ہم نے مطالبے کیے کہ جناب پاکستان میں خمینی کا لٹریچر پھیل رہا ہے, اس کو روکو کالجوں یونیورسٹیوں میں. اور شیعہ یہاں کتابیں ابو بکر عمر کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ جن کتابوں کو لکھا گیا ان پر مقدمہ درج ہو, لیکن تھانے داروں نے ہمیں کہا کہ اس کے لیے تو قانون کوئی نہیں. جنرل ضیاء نے ایک قانون بنایا تھا نام اسے صحابہ آرڈیننس کا, جو آدمی صحابہ کی گستاخی کرے گا اس کے لیے 3 سال سزا ہے. ہم نے مقدمہ دائر کیا. آپ حیران ہوں گے کہ اس آرڈیننس کے تحت پاکستان میں سپاہی صحابہ نے 2 مقدمے درج کیے. ایک ایپ آباد میں مقدمہ درج کیا. یہ ایک مرون آدمی پچھلے دنوں حویلیاں کا محدث ہزار بھی مر گیا. اس ملون نے جلسے میں کہا تھا کہ معاویہ بن ابو سفیان کافر ہے, وہ اصل میں شیعہ تھا. اس کے اوپر سپاہی صحابہ نے مقدمہ درج کیا. پروفیسر طاہر ہاشمی ہمارے ایک بہت لائق بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, وہ مدعی تھے. انہوں نے کئی سال مقدمہ لگا کہ اس نے ایک صحابی کی توہین کی ہے, لیکن عدالت نے کہا کہ جناب صحابی کی توہین پر تو یہاں سزا ہی کوئی نہیں, 2-3 سال کون سی سزا ہے. ہم پریشان ہو گئے کہ یہاں عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا گیا, سزا کوئی نہیں. ابو بکر کو کافر لکھا گیا, سزا کوئی نہیں. قائد اعظم کو کوئی آدمی برا لفظ کہے اس کو 14 سال سزا, ابو بکر کو کافر کہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں. ہم نے ایک اور مقدمہ اسلام آباد میں درج کرایا. عبد القیوم الوی نے تاریخ نواسک کتاب لکھی, اس پر مقدمہ ہوا. 3 سال وہ مقدمہ چلا, اس کے بعد اس کو 3 سال سزا ہوئی. اسی وقت اس کی ضمانت ہو گئی. دوپہر 11 بجے سزا ہوئی, 12 بجے ضمانت ہو کر گھر چلا گیا. سزا تھوڑی ہے, کیا کر سکتے ہیں, اسی وقت ضمانت ہو گئی. ہم پریشان ہو گئے. ہم نے اس کا حل سوچا. مولانا حق نواز شہید نے فرمایا کہ قانون تبدیل کرنا چاہیے. مولانا حق نواز نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا, اسمبلی میں جاؤں گا تاکہ میں آئین تبدیل کروں, قانون بنواؤں کہ صحابہ کی عزت کا قانون بنے. چنانچہ 1988 میں مولانا حق نواز جنگی نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. وہ الیکشن پرمٹوں کے لیے نہیں تھا, کرسی کے لیے نہیں تھا, وہ الفلاٹوں کے لیے نہیں تھا, وہ دنیا کی دولت کے لیے نہیں تھا. مولانا حق نواز نے 40,000 ووٹ لیا, ان کے مدعے آپ کا حسین نے 46-47 ہزار ووٹ کیا، وہ کئی سالوں سے وہاں موجود تھی، حکمرانوں نے مل کر ان کو ہرا دیا، لیکن 40 ہزار ایک مولوی کا ووٹ لینا جاگیرداروں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چپ گیا کہ یہ مولوی 40 ہزار ووٹ لے گیا، کل کوئی ہم پر چھا جائے گا، جاگیرداری ختم ہو جائے گی، ابو بکر عمر کا قانون بن جائے گا۔ انہوں نے اس کو راستے کی رکاوٹ سمجھا، رکاوٹ سمجھ کر 1990 میں 22 فروری کو مولانا نواز کو گولی مار کر شہید کر دیا کہ اگلے الیکشن سے پہلے اس کو اڑا دیا جائے، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ابو بکر کا قانون بنائے۔ مولانا نواز شہید ہو گئے، لیکن ان کے خون میں بڑی گرمی تھی، ان کے خون میں بڑی مہک تھی۔ اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، مجھے خدمت کا موقع دیا، سپاہ صحابہ کا سرپرست مجھے شورا نے مقرر کیا، ہم تھوڑا سا آگے بڑھے۔ اس کے بعد ہم نے مولانا اسحار القاسمی کو میں نے اپنا نائب مقرر کیا، وہ نائب سرپرست آ رہا تھے جنگ کے اندر، میں نے ان کو مولانا نواز کی جگہ پر خطیب مقرر کیا۔ خطیب مقرر کر کے پھر اسمبلیاں 6 اگست کو ٹوٹ گئیں، اسمبلیاں ٹوٹی، مولانا اسحار القاسمی کو ہم نے مولانا نواز کے نقش قدم پہ چل کے اسمبلی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے کہا جناب یہ اسمبلی میں جائے گا، یہ آئین صحابہ کے لیے بنائے گا، قانون بنائے گا۔ اس انہوں نے الیکشن لڑا، دنیا نے دیکھا کہ مولانا اسحار القاسمی نے 1990 کا الیکشن لڑا، اس 90 کے الیکشن میں مولانا اسحار القاسمی کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوا کہ 2 مہینے گزرے، انہوں نے صرف اسمبلی میں ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں انہوں نے ناموس صحابہ کی آواز اٹھائی، ایران کی جارحیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا جناب ایران پاکستان میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپ رہا ہے، یہ جرم تھا ان کا۔ 2 مہینے کے بعد انہیں جنگ کی گلیوں میں جنگ میں ذبح کر دیا گیا، انہیں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ کیوں شہید کیا گیا؟ کہ یہ شخص کہیں قانون نہ بنوا لے، یہ کہیں ابو بکر عمر کی عزت کا قانون نہ پاس کروائے، اس شہید ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے کئی کارکن ذبح ہوئے، عبد الصمد آزاد کو شہید کیا گیا، اور بڑے بڑے علماء ذبح کیے گئے، لیکن سپاہ صحابہ نے ہمت نہیں ہاری، 100 جنازے ہم نے کندھوں پہ اٹھائے۔ میں نے 35 چھوٹے چھوٹے بچے سپاہ صحابہ کے پرچموں میں لپیٹ کر ان کے کفن دے کر ان کو قبروں میں اتارا، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، لوگ لوارس ہو گئے۔ لیکن یہ لڑائی اگر پرمٹوں کی ہوتی تو ختم ہو جاتی، کرسی کی ہوتی تو ختم ہو جاتی، یہ دنیا کی چٹاہٹ کی ہوتی تو ختم ہو جاتی، یہ لڑائی اگر نالیاں بنانے کی ہوتی، گرانٹوں کی ہوتی، مٹ جاتی۔ یہ لڑائی ابو بکر کی عزت کی تھی، صحابہ کی ناموس کی تھی، لاشیں اٹھتے رہے، خون بہتا رہا، لوگ تڑپتے رہے، عورتیں بیوہ ہوتی رہی، اور خون آگ اور خون ایک ہو گئے، دنیا تڑپتی رہی، لوگ زخمی ہوتے رہے، پیٹھے برباد ہوتی رہی، دنیا پریشان ہوتی رہی، لوگ جیلوں کو آباد کرتے رہے، سولیوں پہ چڑھتے رہے، گولیاں کھاتے رہے، ہتکڑیاں چومتے رہے، بیڑیاں چومتے رہے، لیکن ابو بکر کی عزت کا پرچم اٹھاتے تو اس کا حق ہے، اور جہاں جہاں کوئی آپ
یہ بھی ہماری روایت ہے، ہم وفاداری کرتے ہیں، لیکن یہاں اسار القاسمی شہید ہوا تھا، اس کے خون کا لحاظ نہیں کیا گیا، حق نواز شہید ہوا تھا، اسی کرسی پہ الیکشن لڑا تھا، اسی سیٹ پہ الیکشن لڑا تھا، اس کے خون کا لحاظ نہیں کیا گیا، اسار القاسمی کے خون کا لحاظ نہیں کیا گیا، آزم تارک کو ہم نے کھڑا کیا، مقابلے میں حکومت نے آدمی کھڑا کر دیا، ہم نے کہا جناب یہ سیٹ ہماری ہے، انہوں نے کہا ہماری ہے، انہوں نے کہا یہ سیٹ ہماری ہے، میں نے کہا یہ سیٹ ہماری ہے، انہوں نے کہا فیصلہ 4 مارچ کو ہوگا، میں نے کہا 4 مارچ کو نہیں، فیصلہ عرش پہ آج ہی ہو چکا ہے۔ حکمرانوں نے کہا کہ تم کیسے جیت جاؤ گے، ہم نے کہا تم کیسے جیتو گے، مولانا آزم تارک صاحب اور میں اور ایک ہماری جماعت کے اہم ساتھی، ہمیں بلایا ایک پاکستان کی حکومت کے بڑے والا اہم شخصیت، ہم ان کے پاس، ہم نے کہا جناب تم ہمارا پاس یہ سارا خاص نہیں، ہم ان کے پاس انہوں نے کہا نہیں یہ تمہاری بھی ہماری سی، ہم نے کہا یہ ہماری سی، انہوں نے کہا اسار القاسمی ہمارے ٹکٹ پر کھڑے تھے اس لیے جیت گئے، میں نے کہا تمہیں غلط فہمی، وہ قومی اسمبلی میں تمہارے ٹکٹ پر تھے، صوبائی اسمبلی میں آزاد تھے، تو قومی میں جیت گیا تو صوبائی میں تمہارے امیدوار کو کیسے انہوں نے ہرا دیا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی آدمی جیتتا ہے تو تمہارا امیدوار صوبائی میں کیسے ہار گیا، پریشان ہو رہے ماشاء اللہ پنجاب کی حکومت کے ماشاء اللہ وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود تھے، ان مذاکرات میں وزیر اعلیٰ بھی، وزیر اعلیٰ صاحب کہنے لگے دیکھو جی بلدیاتی الیکشن میں اس پورے حلقے کے چکوں میں ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہمارے زیادہ ہوئے، میں نے کہا ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبروں کو میں لے آتا ہوں تمہارے پاس، اگر وہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے ہیں ہم سیٹ چھوڑ دیں گے، موٹی سی بات، انہوں نے کہا تم لاؤ گے تو تم تو کلاشر کوٹ کے زور پر لاؤ گے، میں نے کہا کہ تم پیسے کے زور پر لاؤ گے، تو انہوں نے کہا ہم لائیں گے، میں نے کہا ہم لائیں گے، اس پر ہمارا جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو چھوڑو کون لائے گا کیا لائے گا یہ فیصلہ آپ 4 مارچ کرو، ٹھیک ہے، پھر کیا آپ نے دیکھا کہ 40 کروڑ روپیہ پنجاب کی حکومت نے گھر میں خرچ، وزیروں کی بارات وہاں پہنچی بارات، ٹھیک ہے، گاڑیاں وزیروں کی، اور جناب الاٹمنٹوں پر پابندی تھی لیکن وہاں الاٹمنٹ جاری، ویکنسیاں پولیس میں بند تھیں، ملازمتوں کی ویکنسیاں ختم تھیں وہاں جاری، گلی گلی میں وزیر پھرتے تھے پہلے گلی کرا لو منجی پیڑی ڈھکوا لو گرے یا نہیں پھرتے، تو دونوں کو پچھلے سال یہی دن تھے، پچھلے سال اسے پہلے یہی دن پھرتے چوری پڑی دے جا سکیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا پھٹے گا، تو دنیا نے دیکھا 40 کروڑ، وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے تو جہاں ان کا ہیلی کاپٹر اترا اس کے نیچے جتنا محلہ کا سارا سپاہی صحابہ کے پرچموں سے بھرا ہوا تھا، تو ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہی ایک وزیر کو جو جھان کے ہے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا صرف اسی محلے میں ان کا زور ہے بس، جھوٹے بیمار ہیں جمڑے کوئی نہیں، کہتے اسی محلے میں ان کا زور ہے، ٹھیک، جلسہ گاہ میں چلے گئے، جلسہ گاہ میں گئے تو تقریر کے دوران ایک آدمی کھڑا ہو کہنے لگا وزیر اعلیٰ صاحب 70 آدمی یہاں شہید ہوئے تم نہیں آئے آج کیسے آئے ہو، اس نے کہا ڈی سی صاحب یہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ نے کہا، ڈی سی صاحب نے کہا یہ پاگل ہے، اس نے کہا ڈی سی صاحب یہ کیا کہنا پاگل ہے، وہ پاگل کھڑا ہو گیا پھر کہنا تیرا کنجر کہنا میں پاگل کیا بات، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، میری بات پوری
سنیں گے تو پتا چلے گا کہ کاروان کیوں چلا. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب, موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں, طوفان ہی گبارا کرتے ہیں, طوفان ہی دبویا کرتے ہیں. اس پہ غور کرو, ہماری بات پہ غور کرو, سمجھو. الیکشن ہوا, 40 کروڑ روپیہ حکومت نے خرچ کیا, کیا کتنے پیسے, اور سپاہی صحابہ کے مرکزی فنڈ سے 35,000 روپیہ خرچ ہوا, باقی پیسے لوگوں نے خود لگائے, وہ بھی کہیں مثال نہیں. 35,000 روپیہ سپاہی صحابہ کے مرکزی دفتر کے فنڈ سے خرچ ہوا, اور مقابلے میں کتنے خرچ ہوئے, 40 کروڑ. میں نہیں مانتا تھا کہ یہ غلط ہے, لیکن بعد میں مجھے کئی لوگوں نے, حکمرانوں نے تصدیق, اور جناب وزیروں کی قطاریں لگی ہوئی, قطاریں رات کو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کہتے پاسا پلٹ دیں گے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ دھاندلی سے جیت جائیں گے, میں نے کہا یہ دھاندلی ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں نے کہا وزیرو ایتھے پانی بھی نہیں لبنا, جن نے دھاندلی کی تھی میں آرڈر کرتا سا, میرے کارکنوں نو پتا ہے, میں چانگے چاکیا جیڑا وزیر دھاندلی کرے نا انہوں رسیاں نہ بن کے میرے کو لے. ٹھیک ہے, یہ تسی اخبار چ پڑھیا سی اعلان یا کوئی نہیں کہ وزیر تاندلی والا بچ کے نہیں جانا. پھر ہویا کہ الیکشن تو ایک رات پہلے ہی سارے واپس آ گئے, تو دو تین رہ گئے وہ لوک کے رات کو آ گئے. چلو اللہ نے فضل فرمایا, سپاہ صحابہ کئی ہزار ووٹوں سے جیت گئی, اور ایک سازش کا انکشاف ہوا, 15 لاکھ روپے میں 30,000 ووٹوں کا سودا. اللہ نے ہماری مدد فرمائی, سودا ہو گیا, 3 لاکھ روپیہ بیانہ ادا ہو گیا. یہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں, یہ انکشاف پہلی مرتبہ ہے اور یہ تصدیق شدہ بات. 3 لاکھ روپیہ ادا ہو گیا, 15 لاکھ میں 30,000 ووٹوں کا سودا ہوا. مجھے تو نیند نہیں آئی, میں نے کہا یہ نیا مسئلہ ہے. لیکن جن لوگوں نے پیسے لیے, میں نے جلسے میں انہیں کہا کہ میرے پاس تمہارے نام پہنچ چکے ہیں, یہ وزیر چلے جائیں گے, تم یہاں رہ جاؤ. ان کو پتا چلا کہ ان کے سیکورٹی سیل کو بات معلوم ہو گئی, انہوں نے اگلے دن بیانہ شیخ صاحب کو واپس کر لیا. لو جی بیانہ, سانو اپنی جان عزیز. میں نے کہا ہم نے مارنا نہیں تھا, صرف گھسیٹنا تھا, پروگرام میں مارنا گھسیٹنا تھا. الیکشن ہو گیا, مولانا اعظم طارق جیت گئے. اس اسنا میں ایک اور بات ہوئی, وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں بلایا اور مجھ سے کہا کہ جناب آپ شیعہ کو کافر کہتے ہو. میں نے کہا بھی انہوں نے صحابہ کو کافر کہا, یہ کتابیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اجلاس بلا رہا ہوں, تم وضاحت کرو کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو, اس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے, ایران ناراض ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, شیعہ سنی جھگڑا ہوتا ہے. میں نے کہا بھی یہ جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے واقعی. انہوں نے 28 ستمبر 1991 کا اجلاس بلایا, ساری دنیا کو اس کا پتا ہے. اس اجلاس میں 150 علماء بلائے, مجھے بھی بلایا, مولانا ضیاء القاسمی کو بھی بلایا, ادھر سے ساجد نقوی کو بھی بلایا, اور کئی شیعہ علماء آئے. تو وہاں ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ شیعہ سنی تنازع اگر ختم کرنا ہے تو جو شخص صحابہ کو کافر کہے اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کرو, یہ جھگڑا آج ختم ہو جائے گا. وزیر اعظم نے اس پر خاموشی ظاہر کی. میں نے کہا جناب یہ ہے صحابہ کو کافر لکھا گیا, انہوں نے کہا جی صحابہ کو تو کوئی کافر لکھ نہیں سکتا. میں نے کہا یہ دیکھو خمینی نے کافر لکھا, کشف اسرار کتاب پیش کی, کئی علماء کی چیخیں نکل گئی. وزیر اعظم نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کتاب میں یہ لکھا. پتہ نہیں وہ اوپر سے ہاتھ لگائے تھے یا نیچے سے لگائے تھے, بہرحال ہاتھ لگائے. مولانا عبدالستار خان نیازی نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، وہاں موجود تھے. وزیر اعظم نے وہ کتابیں دیکھ کر ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی کا نام رکھا فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی. کمیٹی بن گئی، اس کمیٹی میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور پانچ شیعہ بھی رکھے، اس میں مجھے بھی رکھا اور مولانا ضیاء القاسمی کو رکھا. کمیٹی کا پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو ہوا. کب ہوا؟ 20 جنوری 1900 پہلا اجلاس. اس اجلاس میں مولانا عبدالستار نیازی نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے جتنی تاریخی دستاویز پہلے پیش کی ہے وہ فوٹو سٹیٹ ہے شیعہ کی کتابوں کا، آئندہ اجلاس میں آپ اصلی کتابیں پیش کریں. میں نے 110 شیعہ کی کتابوں کا فوٹو سٹیٹ وزیر اعظم کو پیش کیا، جس کا نام تاریخی دستاویز ہے، جو اب بہت جلدی شائع ہو رہی ہے. وہ کتاب ان قریب چھپ رہی ہے سپہ صحابہ کی طرف سے. وزیر اعظم کی کمیٹی نے مجھے کہا کہ اصل کتابیں لاؤ. چنانچہ 2 جولائی 1992 کو دوسرا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں شیعہ کی 110 کتابیں میں نے لے جا کر صندوق بھر کر اسلام آباد 78 میں حکمرانوں کے سامنے پیش کی. وہاں بریلوی بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے. جب ان کتابوں کی ریسرچ ہوئی کمیٹی کی طرف سے، جس میں لکھا تھا ابو بکر کافر ہے، عمر شیطان ہے، عثمان غنی بدکماش ہے، معاویہ جہنمی ہے، ابو ہریرہ نعوذ باللہ کتا ہے، عائشہ طوائفہ ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو، پیغمبر کے خلفاء کو، نبی کے سارے صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا تھا، لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو بڑا کفر ہے. چنانچہ ان کتابوں کو پیش کرنے کے بعد اس کمیٹی نے جو سفارشات وزیر اعظم کو پیش کی، وہ سفارشات وہی تھیں جو ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کتابوں میں واقعی صحابہ کو کافر لکھا گیا، لہذا ان کتابوں کو لکھنے والوں کو سزائے موت کا قانون پاس کیا جائے. یہ فیصلہ کس تاریخ کو ہوا؟ یہ 2 جولائی 1992 کی کمیٹی نے فیصلہ تھا. اچھا، اب وہ فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی جو خود وزیر اعظم نے بنائی تھی، اس کی سفارشات پر وزیر اعظم کو عمل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟
چاہیے.
لیکن وہ سفارشات وزیر اعظم کے پاس پہنچی، لیکن انہوں نے جواب میں ہمارے خلاف بیان دیا کہ یہ سپاہ صحابہ والے تشدد کرتے ہیں، فرقہ وریت پھیلاتے ہیں. گلگت میں جا کر بیان دیا کہ جو شیعہ کو کافر کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کراچی کے جلسے میں اس کا جواب دیا کہ نواز شریف صاحب، اب شیعہ کو کافر کہنے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ابو بکر کو کافر کہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، عمر فاروق کو کافر لکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، عائشہ کو طوائفہ لکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تم شیعہ کے نمائندے ہو، اعلان کرو کہ میں آج کے بعد شیعہ کا نمائندہ ہوں، میں دیکھوں گا کہ آئندہ الیکشن تم پاکستان میں کیسے جیتے. یہ ہم نے اعلان کیا میرے بھائی. اس کے بعد جب وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے کتابوں پر احتجاج کیا، ہمارا راستہ آئینی تھا، اگر سپاہ صحابہ تشدد پرست ہوتی، 110 شیعہ کی کتابیں، 110 کتابیں لکھنے والے پاکستان کے 40 مصنفین شیعہ کو ہم اسی وقت گولی مار دیتے، ان کو جہنم رسید کر دیتے، ان کے کتب خانے جلا دیتے، ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیتے، ان کو چوکوں میں لا کر ذبح کر دیتے. اگر ہم تشدد پرست ہوتے، ہم نے کسی مصنف کو قتل نہیں کیا، کسی کو نہیں مارا. کیوں؟ ہم آئینی راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، ہم لڑائی نہیں چاہتے تھے، جھگڑا نہیں چاہتے تھے. یہ ہمارا ملک تھا، یہ ملک ہماری تھی، یہ پاکستان ہمارا تھا. ہم نے آئینی طور پر حکمرانوں کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا، کبھی فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کی شکل میں، کبھی وزیر اعظم کے سامنے، کبھی مولانا نیازی کے سامنے، ہم نے پورا مقدمہ پیش کیا، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا. مولانا آدم طارق صاحب، اللہ نے ان کو ایم این اے بنایا، ہم نے سب سے پہلے قومی اسمبلی میں اسی مشن پر آواز اٹھائی اور ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا. اس میں لکھا کہ پاکستان میں شیعہ سنی تنازع کا ایک حل ہے کہ جو صحابہ کو کافر کہے اسے سزائے موت کا قانون بنایا جائے. وہ بل ہم نے آج سے 4 مہینے پہلے پیش کر دیا، اپنے موقف کو دہرا دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا. چاہیے تھا حکمرانوں کو کہ وہ اپنی قائم کردہ فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی کی سفارشات کو سامنے رکھتے اور اس بل کو سامنے رکھ کے منظور کر لیتے، جھگڑا مٹ جاتا، بات ختم ہو جاتی، شیعہ سنی سیاسی تنازع اس ملک میں کم ہو جاتا، چوکوں چوراہوں کی یہ لڑائی مٹ جاتی، لیکن حکومت نے اس بل کا مذاق اڑایا. مجھے وزیر قانون نے کہا کہ سزائے موت بہت زیادہ ہے، آپ اس طرح کریں 3 سال سے ہم 10 سال سزا کر دیتے ہیں گستاخ کے لیے، 15 سال سزا کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی ہمارا ذاتی معاملہ نہیں، جو ابو بکر کو کافر کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کو انکار کرنے والا وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. اس لیے اس کے سوا ہم کسی بات پر عمل نہیں کریں گے. انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، نہ مجھ سے صحابہ کا بل منظور، نہ مجھ سے صحابہ کا بل منظور کرنے کے لیے لیت و لال سے کام لیا. ایجنڈے میں بل آ چکا ہے، لیکن ہر منگل کو جب اس کی باری آتی ہے کبھی اجلاس ملتوی ہو گیا، کبھی جناب اور کوئی بل آ گیا، ہمارا مذاق اڑایا گیا. اب وہ بل میرے بھائیوں، اگر اراکین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل ہو وہ صبح پیش ہوتا ہے، دوپہر کو پاس ہو جاتا ہے. اگر پی اے ڈی اے کا بل ہو وہ شام کو پاس ہو جاتا ہے. اگر سرخی پاؤڈر کا بل ہو وہ ایک دن میں پاس ہو جاتا ہے. ریلوے کا بل ہو وابطہ کا بل پاس ہو جاتا ہے. لیکن ابو بکر کی عزت کا بل 4 مہینے سے اسمبلی کے دھکے کھا رہا ہو، میں خاموش ہو جاؤں، اسمبلی کے دھکے کھا رہا ہو، ہم چپ کر جائیں تو چنانچہ میرے بھائیو ہم نے 45 ارکان اسمبلی کے دستخط کروائے. دستخط کرنے والوں میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، دستخط کرنے والوں میں جمعیت علماء اسلام کے تمام اراکین اسمبلی، جماعت اسلامی کے اراکین اسمبلی، جمعیت علماء پاکستان کے اراکین اسمبلی، اور اسی طرح اور 12 آدمی مسلم لیگ کے ارکان اسمبلی، 10 پیپل پارٹی کے ارکان اسمبلی، انہوں نے بل پہ دستخط کیے. لیکن اس کے باوجود حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. جب ٹس سے مس نہیں ہوئی ہم عوام کے دروازے پہ آنے کا ہم نے فیصلہ کیا. ہم بڑے بڑے ہم بڑا جلسہ اسلام آباد میں کر سکتے تھے، حکمرانوں سے جنگ بھی کر سکتے تھے، لڑ بھی سکتے تھے، لیکن ہم نے پرامن راستہ اختیار کیا، یہ کاروان چلایا. کیوں؟ تاکہ ایک ایک گلی میں، ایک ایک بازار میں ابو بکر کی عزت کے لیے ہم عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں کہ ہم اسے صحابہ کے بل کا مذاق حکمران اڑا رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو، کل کو ہم تحریک چلائیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، اسلام آباد پہنچیں گے، اب اسمبلی کے سامنے ہم مظاہرہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک ہم تحریک اٹھائیں گے، جو کچھ کریں گے ہمارا ساتھ دو گے. یہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ آئے، سب کباب سے چلے، بہاولپور سے چلے، ہمیں روکا گیا، کارکنوں کو پکڑا گیا، راستے میں مارا گیا، کارکن زخمی ہوئے، رات دن پریشانیاں ہوئی، لیکن ابو بکر عمر کی عزت کا یہ بل آپ کے دروازے پہ آئے ہیں. بتائیے اس کاروان میں، اس ناموس سے صحابہ کا بل میں آپ آئندہ بھی ہمارا ساتھ دو گے؟ صحابہ کے بل کے لیے یہ کاروان سے سپاہی صحابہ یہ پہلی مشق ہے، یہ پہلی ہمیں پتا ہے کہ صرف اس پہلی مشق سے حکومت نہیں مانیں گی، یہ بات یاد رکھ، لاتوں کے بھوت باتوں سے ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ عہد لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کاروان کے بعد کسی تحریک کا آغاز کیا آپ ہمارا ساتھ دو گے، اور وہ تحریک ایسی نہیں ہوگی کہ لاہور سے چلے گی اور لالا موسیٰ پہ ختم ہو جائے، ایسی نہیں ہوگی، بی بی کے لال پارک کی طرح، یہ یاد رکھا، وہ پھر جہاں پہنچنی ہے پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ہمارا ساتھ دو گے؟ اگر آئندہ کوئی تحریک چلی تو ہمارا ساتھ دو گے؟ یہ بل حکومت کو منظور کرنا پڑے گا. میں دنیا میں رہتا ہوں رہوں یا نہ رہوں، آدم پارک رہتا ہے رہے یا نہ رہے، میری جماعت کے یہ سارے کارکن قبروں کے نیچے چلے جائیں، یہ بل منظور اور منظور ہوگا، اس کو منظور کرنا پڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکرائے گی تو پانچ پانچ ہو جائے
گا. سپاہی صحابہ کی سالانہ امدادی فنڈ سکیم، جس کا نام تبدیل کر کے ہم نے تحفظ ناموس صحابہ فنڈ رکھا ہے، وہ 15 فروری سے شروع ہو کر 31 مارچ پہ ختم ہوگی. پوری دنیا میں جو ہمارا کارکن